السلام يا إمام يا إمام السلام السلام يا إمام میرے دار کو سلام میرے دار کو سلام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد اللهم بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وقرآنه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون أن ينفروا كافة فلولا نصر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تمام تعریفیں خداوند امام صادق کے لیے اور تمام حدیث درود و سلام خانواده امام صادق کے لیے. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بجعفر بن محمد الصادق عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقرهم وأوليهم الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. عرش عزائے امام صادق پر حاضر خدمت تمام ماتمداروں کی بارگاہ میں ایک قطنہ سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے پرسا اور ماتم کے لیے حاضر خدمت ہوا. اس کے گھر سے جنازے اٹھتے ہیں اس کے گھر میں سوگ کی الگ حیثیت ہو. شاید کے محلے میں کہیں خوشی ہو, شاید کے شہر میں کہیں چراغاں ہو, اور آل محمد کے گھر میں تو ماتم کا سما ہے. اور اس وقت ستم یہ کہ کربلا کے میدان میں شہیدوں کی لاشیں 12 محرم تک دھوپ میں پڑی تھیں اور یہاں 1926 سے لے کر آج تک ٹوٹی ہوئی قبر معصوم کو وہ کربلا کا میدان تھا کہ جو راوی کہتا ہے کون راوی قبیل بنی اسد کے زمیندار کہتے ہیں امام کی بارگاہ یہ مولا 11 محرم کو قافلہ چلا گیا اور جب اس کے بعد جو رات کربلا میں آئی ہے تو ہر لاش کے پاس ایک روشنی ایک نور ساتھ سا اور ہر لاش کے پاس کسی بی بی جو رونے کی آواز ہے. قافلہ تو جا چکا تھا پھر رونے والا کون؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر بقی میں تم قبور معصومین کے پاس رونے والوں کو جانے نہ دو گے تو کیا کوئی رونے کے لیے نہیں آ سکے؟ کوئی پہنچ سکے نہ پہنچ سکے مگر ایک دکھیا ہی مانگ ہے جو کبھی اپنے بیٹے حسن کو رونے کے لیے آئے گی, کبھی اپنے بیٹے سید سجاد کو رونے آئے گی, اور کبھی اپنے بیٹے محمد عبادت کو رونے کے لیے, اور کبھی اپنے لال جعفر صادق فرماتن کے لیے. خدا ہم سب کو نصیب کرے مدینہ منورہ کی زیارت, خدا ہم سب کے مقدر میں لکھتے بقی کی تعمیر میں شرکت کر لے, خدا ہم سب کو وہ زمانہ نصیب کرے جب روضہ آئمہ بقی تعمیر ہو, یہ مجلس امام وہاں منعقد ہو. صلوات پڑھ لیجئے محمد. اگر زحمت نہ ہو تھوڑا سا قریب ہو جائیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے مشکلات نہ ہو اور آپ کے لیے بھی رحمتیں بڑھ جائیں. صلوات پڑھ لیں محمد. ایک ایسے امام کی شخصیت کے بارے میں لب کشائی کی جسارت کی ہے کہ لبوں کو بولنے کی تہذیب نہ ہوتی اگر آل محمد کا صدقہ نہ ہوتا. ایک ایسے امام کی ثنا کی جسارت کی ہے کہ جس کی ثنا کا حق تو اس کا خالق ہی ادا کر سکتا ہے. ہم تو صدقے میں پیدا کیے جانے والے مخلوق شمار کیے جاتے ہیں, اگر آل محمد کی ثنا کوئی کر سکتا ہے تو یا خود آل محمد کر سکتے ہیں یا ان کا پروردگار کر سکتے ہیں. مشکل منزل پر ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں عناوین تو بہت سے قائم کیے جا سکتے ہیں, لیکن ایک خاص عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں دو گزشتہ برانچ حاضر ہوتا رہا اور آج اس سلسلے کی آخری نشست. خصوصیات کہیے کہ اوصاف کہیے فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام. انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ عربی نہ بنے, عربی کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اعتبار سے عربی کہتے ہیں دیہاتی اور بادیہ نشین, جس کے پاس کوئی تہذیب نہ ہو کوئی شائستگی نہ ہو. معصوم فرماتے ہیں تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو عربی بننے سے بچاؤ اور دین میں سمجھ بوجھ کو حاصل کرو. اگر انسان کے پاس نماز ادا کرنے کے لیے وقت موجود ہے اور اسے کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ مسئلہ اگر اتنی اہمیت کا حامل ہے تو نماز ادا کرنے سے پہلے مسئلہ جائے. یا یوں کہیے کہ اہمیت فقہ کے اعتبار سے شاید کہ دنیا کا کوئی اور مکتب اس طرح کی شدت سے مسائل کو بیان کرتا ہو جتنا شدت سے امام کے مکتب میں بیان کیے جاتے ہیں. ورنہ تو لوگوں نے دین کو بہت آسان سمجھ لیا. دین بڑا آسان ہے مگر کس کے لیے؟ دینداروں کے لیے. دین بڑا آسان ہے, جو لا دین ہیں ان کے لیے دین ہے ہی کم. جو سمجھتے ہیں کہ وہ دین کو بہت سمجھ چکے, انہیں چاہیے اپنی سمجھ کا امتحان لیں اور کبھی طالب علم بن کر دیکھیں تو سمجھ میں آئے کہ کتنی جہالت ہے اور کتنا علم. بہت مشکل ہے انسان کا طالب علم بننا, اور خاص طور سے امام کا وہ جملہ کہ دو ایسے ہیں طلبگار ایسے تشنگان ہیں کہ جو کبھی سراب نہیں ہو سکتے. ایک وہ جو طلب مال کے لیے ہو، ایک وہ جو طلب علم کے لیے ہو. تو امام کی بارگاہ مقدس خصوصیات کیا ہیں مولا کی فقہ کی، ہم نے بیان کیا پہلی مجلس میں فقہ کے معانی کو، بیان کیا فقہ کی اقسام کو، جیسے تمام تفصیل کے لیے فقہ اکبر کو بیان کرتے، توحید کے مسائل کو لے کر آتے، عدالت خدا کی باتیں بیان کرتے، نبوت کے عقائد کی خصوصیات بیان کرتے، پھر امامت اور قیامت کے مسائل کو سمجھاتے، تو خالی یہ ایک عنوان ہی فقہ اکبر میں کہاں سے کہاں لے جاتا. اس کو فقہ اکبر بھی کہتے ہیں اور فقہ خاص بھی کہتے ہیں، فقہ عام یا فقہ اصغر، یعنی کہ احکام حلال و حرام کا علم. درمیان میں علماء نے ایک تقسیم اور بھی رکھی کہ جو اخلاقیات ہیں، جو تہذیب ہے، جو انسان کی انسانیت کے تقاضے ہیں، وہ بھی فقہ میں آتے ہیں. کبھی لفظ فقی کا استعمال ہوا صرف قرآن سیکھنے والے کا، جیسے کہ مشہور روایت آپ کے علم میں ہے کہ ایک آیت قرآن سیکھی ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور ایک آیت قرآن سیکھ کے وہ چل دیا. اتنا سوال ضرور کیا، کیا خدا یہی فرماتا ہے کہ جس نے ذرہ برابر عمل کو انجام دیا وہ ضرور دیکھ لے گا، چاہے خیر انجام دیا ہو یا شر انجام دیا ہو. معلم نے کہا ہاں یہ آیت قرآن حدیث نہیں ہے، یہ قول ذر خدا نہیں ہے، قول پروردگار ہے. اوٹ کے چلا گیا کہ بس میرے لیے کافی ہے، بس میرے لیے کافی. جب اللہ کا رسول کی بارگاہ میں صحابی رسول نے رپورٹ پیش کی تو کہا یا رسول اللہ بڑا کمزور نکلا وہ شاگرد، تو ایک دو آیت میں پڑھ کے چلا گیا. میں بل رجع فقیہن، کوئی پورا قرآن پڑھ کر بھی فقی نہ بن سکے اور کوئی دو آیتیں پڑھ کر فقی بن جائے. یا امام نے منصب امامت کی معرفت رکھنے والوں کو فقی کے نام سے یاد کیا. جب خط لکھا ہے حبیب کے نام، حبیب حافظ قرآن بھی ہے، حبیب عابد شب زندہ دار بھی ہے، حبیب باوجود بزرگی کے امام کے عاشق بھی ہیں. خدا معلوم کون سی صفت ملحوظ خاطر تھی، اس لیے نہیں بلایا تھا کہ حبیب حافظ قرآن تھے، اس لیے کہ حافظ قرآن تو اس لشکر میں بھی تھے. اس لیے نہیں بلایا کہ حبیب کا سن زیادہ ہو چکا تھا، کہ جہاد کے تقاضوں کے اعتبار سے جوان زیادہ اہم ہے بوڑھوں کے مقابلے. پھر امام نے کس بنیاد پر حبیب کو خط لکھا؟ کہتے ہیں کہ تقاضے جناب زینب کبریٰ تھا. آپ بھی تو کسی کو بلائیے، یہ بالکل ایسے جیسے کہ مشورہ کسی اور کی زبان پہ جاری ہو اور حکمت معصوم اسے قبول کر. یا یوں کہہ لیجئے کہ ہونا تو یہی تھا کہ امام حبیب کو خط لکھتے، البتہ جناب زینب کے مشورے نے اس عمل میں شرکت کر کے اپنی عظمت کا اعلان کر دیا. جب امام نے خط لکھا تو فقی کے نام سے، الی الرجل الفقیہ، ایک مرد فقیہ کے نام. بڑے افسوس کے ساتھ آج کے معاشرے میں ہم لفظ مولانا، لفظ علامہ، لفظ ملا اور فقی اور فقہا کی توہین ہوتے ہوئے دیکھتے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. مسئلہ شخصیت کا ہو، مسئلہ ذات کا ہو، تو آپ ذات کی بات کیجیے، شخصیت کی بات کیجیے. منصب اور ہے، شخصیت اور ہے. آسانی کے ساتھ سمجھائیے تو دیکھیے کہ یہ انسان جو لفظ فقیہ کا احترام نہیں کر پا رہا تو فقہ سے کتنا قریب آئے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ترجمہ پڑھ پڑھ کے مسائل پر گفتگو شروع کر دے. کبھی ہم نے آج تک نہیں سنا کسی نے کسی
सवारी के बारे में किताब पढ़कर उसकी मरम्मत शुरू कर दी हो, जब तक मैकेनिक न मिले तब तक इंसान की सवारी की इस्लाह मुमकिन नहीं, तो कोई तो है। हसबुना किताबुल्लाह वाले और हैं, और ये और हैं जो कहते हैं किताब के साथ कोई पढ़ाने वाला भी चाहिए। तो अहले हदीस ना बनिए, ना अहले कयास बनिए, बल्कि अहले बैत के मानने वाले बनिए। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। और मुझे तो हैरत होती है कि जिन अफराद को इसकी इत्तला नहीं है कि अरबी जुबान में किस लफ्ज के कितने मानी हैं। मिसाल के तौर पर नहीं जानते जो तर्जुमा किया गया और तर्जुमे कितने गलत हो रहे, या आप उससे बेहतर जानते साहिबान इल्म। क्या मतलब, तर्जुमा कभी कभी ऐसी रविश में होता है कि बामुहावरा तर्जुमा है, लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा नहीं है। हत्ता के बसा औकात कुरान मजीद के तराजुम पर भी एक उलमा की तरफ से सवाल आ सकता है। वरना इससे पहले मैं इशारा कर चुका किसी मौके पर कि ज्यारत वारसा सिर्फ ज्यारत वारसा का तर्जुमा, पूरी ज्यारत वारसा में मुख्तलिफ अकाकिद का एक बेहतरीन गुलदस्ता है। उसमें एक अकीदे रजअत भी है, अकीदे रजअत, कि मैं आप पर और आपके आबाओ अजदाद के लौट आने पर यकीन रखता हूं, बेइया बेकुम, आप पर और आपके वापस लौट आने पर, बेकुम व बेइया बेकुम, कि आप पलट कर वापस आएंगे, यकीन रखता हूं। तर्जुमा किया गया आप पर और आपके वालदैन पर यकीन रखता हूं। लफ्ज रजअत को उसमें शामिल किया ही न गया। अब अगर किसी को शौक है तो मदरसे खुले हुए हैं, आए इज्तिहाद करे, सर आंखों पर रखेंगे उसे कि जो मकाम मरजईयत पर पहुंचेगा। ये किताबों के तर्जुमे ये उलमा के लिए नहीं है, ये तो अवामुन्नास पढ़े मोहम्मद वाले। तो लफ्ज फिका से करीब होते हुए फिका के तीन मानी, और फिका के तीन मानी में खास मानी अहकाम हलाल व हराम, और अहकाम हलाल व हराम पर जो खसूसियत इमाम अलैहिस्सलाम की फिका को हासिल। खुलासतन कहिए, अगर कोई आपसे पूछे कि आप किसी और की फिका पर क्यों अमल नहीं करते, आखिर क्या ऐसी खास बात है फिक्हे इमाम सादिक में कि आपने फिक्हे हनफी, फिक्हे हम्बली और शाफई और मालिकी को छोड़ दिया, चार को छोड़कर एक पे अमल क्यों करते हैं पांच में से। गरचे ये पांच कहे जाते हैं गिनती के एतबार से, वरना क्या तकाबुल है एक का चार से, चार और हैं एक और है। तकाबुल है। अब वही मिसाल है कि क्या कीजिए कि अब तो सब तकाबुल ही की बात होती है कि चार वो और एक ये, पांच आप भी तो उनके जैसे हैं। खुदा रहम करे मुझ पर भी और आप पर भी कि कोई हमें उनके जैसा कहे, खुदा करे कोई हमें उनके जैसा कहे ना कि इनके जैसा, कि जो चार फिकों के एतबार से अमल करने वाले। खास बात क्या है कि हम उस फिका पर अमल करते हैं जो फिका मासूम से मासूम है। उसके लिए तीन इशारे जो उलमा ने बयान किए। पहला इशारा कि वो चार जो आइम्मा मजाहिब अरबा कहलाते, वो चार का ताल्लुक जिससे भी हो जहां से भी हो मगर आयत तथहीर से नहीं है। इसलिए फिक्हे सादिक को औलवियत देते हैं कि एक ही तो फिका है कि जिसके बताने वाले इन्नमा युरीदुल्लाह हो ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
تطهيرا.
جہاں غلطی کا امکان نہ رہے، جہاں اشتباہ کی بات نہ رہے، جہاں کوئی کوتاہی اور کمی واقع نہ ہو جائے معانی کے بیان کرنے، اس فقہ پر اس لیے عمل کیا جاتا کہ یہ فقہ ایسے معصوم سے منصوب ہے جو شامل معنی آئے تطہیر ہے، کسی اور کوئی شرف نہیں ملتا. بہت غور کیجئے، بعض ناقدین نے یہ لکھا ہے کہ کہیں کہیں امام علیہ السلام نے کسی صحابی کا نام لیا اور روایات میں، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے. حقیقتاً کیسے ممکن ہے کہ کوئی گھر کا آدمی روایت بیان کرے تو گھر کے افراد کو چھوڑ کے بیان کرے؟ ہمیں تو ایک حدیث سلسلہ ذہب بھی نہیں. خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہمارا پورا فقہ ہی ذہبی ہے. سونے کے پانی سے لکھا جائے لفظ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام. دوسرا مسئلہ، کس بنیاد پر ہم نے فقہ کا انتخاب کیا اور باقی فقہوں پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا مکتب اہل بیت کے ماننے والوں؟ بات یہ کہ باقی چار مذاہب اربعہ، کہہ لیجیے مذاہب اربعہ یا چار کہہ لیجیے، چار مذاہب، ان کے یہاں جو مسائل بیان کیے گئے، ایک منزل ایسی آتی ہے کہ وہاں پر مشکلات میں وہاں جواب نہیں ملتا. ایک واحد مکتب ہے جو سب کو بتاتا ہے کہ آؤ راستہ کون سا کھلا ہوا ہے. استخراج کی صلاحیت، استنباط کی کیفیت، اجتہاد کے در کا کھلا ہونا، اور وہ وسعت ذہنی اور فکری کسی اور فقہ میں ممکن ہی نہیں جو فقہ آل محمد میں. سب کے زمانے دیکھتے چلیے، 80 کے بعد، 85 کے بعد، 100 کے بعد ان افراد کی دنیا میں آمد ہے، یعنی پہلی صدی ہجری اختتام پذیر ہو رہی ہے، تب ان میں سے بعض افراد کی آمد ہے. کوئی صاحب فقہ ان چار میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، ورنہ تو مثال نالین کافی ہے. مثال نالین کافی ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ رسول کے زمانے میں ان کے کوئی امام موجود ہوں. ایک دعویٰ ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے فقہ کے امام اس دور میں بھی تھے جب ختمیہ مرتبت کا زمانہ تھا. تو سلسلہ مقطوعہ اور ہے، سلسلہ متصلہ اور ہے. اور رہا مسئلہ فقہ امام صادق کی خصوصیات کا، قرآن مجید اور احادیث اور ایسا اجماع علماء کہ جس میں معصوم خود شامل ہوں، اور چوتھا بذریعہ عقل استنباط کی صلاحیت کا پایا جائے. ان چار مدارک کے ساتھ فقہ امام صادق کی خصوصیات، اور اب آئیے چند مثالیں. کچھ باتیں ہم نے کل بیان کی اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں آج بیان کریں. خدا کا بڑا لطف و کرم رہا کہ اس نے ہمیں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ مسلسل 12 امام نصیب کیے. وہاں چار امام اور چار مکتب. چار امام، چار مکتب، 12 امام، ایک مکتب. اس لیے پریشانی ہوتی ہے، فروعی مسائل کا اختلاف نہیں ہوتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کی مجلس میں جو بیٹھے ہیں یہاں پر وہ بھی مختلف ہیں. کبھی اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ پرسوں آئے تھے کل نہیں آئے، کبھی اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ کل آئے تھے آج نہیں آئے، کبھی اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ جلدی آئے تھے اور جلدی اٹھ کے چلے گئے، کبھی اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ دیر میں آئے تھے اور شروع کے الفاظ کو سن نہیں سکے، کبھی اختلاف اس اعتبار سے پڑھا کچھ گیا اور سنا کچھ گیا۔ اختلافات کا مسئلہ تو ہر گھر میں ہے، ارے آپ کے دست مبارک کی پانچ انگلیاں برابر نہیں ہیں، مگر ہے پھر بھی ایک ہاتھ میں، تو کیا انگلیوں کو کاٹ کر پھینک دیا جائے کہ ایک جیسی کیوں نہیں ہے؟ ایک جیسی نہ ہو تب بھی ایک ہاتھ میں ہو تو اپنی کہی جاتی ہیں۔ تو چاہے فروئے اختلاف ہو لیکن چونکہ ولایت کے دھاگے میں پروئے گئے ہیں ایک کہے جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد، بہت سی مثالیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، کبھی نماز کے مسئلے پر، کبھی روزے کے مسئلے پر، کوئی مسافر ہے تو اس کی نماز الگ ہے، مقیم ہے اس کی نماز الگ ہے، کوئی مریض ہے تو اس کی نماز الگ ہے، کوئی معذور ہے تو اس کی نماز الگ ہے، کوئی حالت خوف میں ہے تو اس کی نماز الگ ہے، کوئی حالت جنگ میں ہے اس کی نماز الگ ہے۔ تو کیا نمازوں کا اختلاف اختلاف فقہ ہو گیا؟ کتنے علاقوں میں کبھی چاند کا مسئلہ رویت کے اعتبار سے، تو کہیں رویت یقینی ہے، کہیں رویت اشتباہی ہے، کہیں رویت بشک ہے، ہر مقام کا مسئلہ الگ الگ۔ اب آئیے، چونکہ لفظ اختلاف پہ اتنی باتیں ہو گئیں تو ایک حدیث بہت مشہور ہوئی، ایسی مشہور ہوئی جیسے اب تو بیچارے ایسے ایسے علماء زبان سے ادا کرنے لگے جنہیں یہ بھی خبر نہیں کہ اس حدیث کا اگر بحث چھڑ جائے تو انجام کیا ہوگا۔ میں سوچا کرتا ہوں واقعی اجازہ خمس لینا آسان ہے، اجازہ روایت لینا آسان نہیں ہے۔ شاید پورے شہر میں آج آپ کو اجازہ روایت کے علماء نہیں ملیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے، آج تو جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ روایت بیان کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ جب گلوکار ہو، فنکار ہو، اداکار ہو اور کلاکار جو نام لیجیے، جب ان جیسے افراد روایتیں بیان کرنے لگے تو پھر روایتیں کیسی بیان ہوں گی، ان کا کیا حشر ہوگا؟ ایک طریقہ تھا مکتب امامیہ میں ہر کس و ناکس کو روایت بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو روایت، بعض روایات ایسی ہیں کہ ہر مقام پر بیان نہیں ہو سکتی۔ مثال میں آپ کو روایت چھوڑ دیجئے، مثال دیتا ہوں، چلیے ابھی مہینہ شوال کا ہے، پھر ذی‌قعدہ کا آئے گا، کبھی آپ شادی کے موقع پہ پہنچیں گے کسی مومن کے یہاں اور اسٹیج پر بیٹھ کر کہیں دولہا کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے، دولہا کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے، تو مجھے بتائیے پھر آپ کی فاتحہ قریب ہوگی کہ نہیں؟ اور کہیں اگر میت میں کھڑے ہو کر کہیے کہ مبارکباد دیجئے، دولہا لیٹا ہوا ہے، کبھی کبھار یہ مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے، ایک نکاح پڑھ کر ایک میت میں پہنچے ہیں، سوئم پڑھ کر میت میں گئے، یا نکاح کے بعد سوئم مجلس پڑھ، بڑا خیال کرنا پڑتا ہے کوئی دعا یہاں کی وہاں ریپیٹ نہ ہو جائے، کہ وہاں کا موقع محل اور ہے، یہاں کا موقع محل اور ہے۔ ایک سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے ہر مقام پر، تو حدیث کیسے پڑھ لیجیے گا؟ ایک سورہ فاتحہ ہر مقام پہ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ تقاضے الگ الگ ہیں، موقع اور محل مختلف ہے، تو آپ نے کہیں تہنیت کرنا ہے، کہیں تعزیت کرنا ہے، تعزیت کے طریقے اور ہیں، تہنیت کے طریقے اور ہیں۔ اب ہر حدیث کو ہر مقام پہ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ حدیث کا ایک پس منظر ہے، ایک پیش منظر ہے. خالی حدیث یہ چار کتابوں سے ترجمہ پڑھ کر پڑھنے والے، کیا پس منظر بھی معلوم ہے؟ کیا پیش منظر بھی معلوم ہے؟ کیا یہ بھی جانتا ہے کہ راوی کون سے ایسے ہیں جو ثقہ قرار پائے؟ کبھی خود ساختہ کتاب کی بات ہوتی تھی کتاب، اب خود ساختہ ایسی کتابیں بنا دی گئیں جو نیٹ پر ڈالی گئی. لوگ کہتے ہیں جی کتاب میں لکھا ہوا ہے. کتاب میں لکھا ہوا ہونا دلیل نہیں ہے، ورنہ میں اپنے ہاتھ سے لکھ کر کتاب کی شکل دے دوں، پھر آپ سے کہوں کتاب میں لکھا ہوا دلوات پڑھے محمد والے. کیا بات ہوئی؟ یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ نے کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو کتاب میں تو کوئی اپنے ہاتھ سے لکھ کر رکھ دے، آپ مان لیجیے گا اس کو. ایک دو نہیں، تقریباً 180 کتابیں ہیں نیٹ پر، ساری کی ساری خود ساختہ ہیں، مذہب تشیع کو بدنام کر رہے ہیں، اور نام بھی ایسا رکھا غلام علی اس بندے. تو مت دھوکہ کھائیے، غلام علی صدام حسین، باراک حسین اوباما، مت دھوکہ کھائیے. ہارون رشید اگر قاتل امام ہو سکتا ہے، اگر صدام حسین روضہ حسین کو پامال کرنے والا ہو سکتا ہے، تو کسی کے نام پر مت جائیے بلکہ کردار پر اور عقیدہ آل محمد پر جائیے. مجھے حیرت کی بات لگتی ہے جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ دو رکعت نماز کے لیے تو آپ پوچھتے ہیں کہ مولانا کی سند کیا ہے. یہ فجر کی نماز تو آپ کو زبانی یاد ہے، اگر مولانا بھول بھی جائیں تو آپ لقمہ دے سکتے، اس کے لیے تو آپ سند پوچھتے ہیں، عدالت پوچھتے ہیں، اپنے سے بہتر چہرے کا انداز دیکھتے ہیں. اور جو مجلس کے لیے بلاتے ہیں اس کو یہ خبر نہیں آپ کو کہ یہ حدیث پڑھتا ہے، آیت پڑھتا ہے، کیا روایت پڑھتا ہے، کیا درایت پڑھتا ہے، کیا تاریخ پڑھتا ہے، کیا مقتل پڑھتا ہے، خبر ہی نہیں، کوئی سند نہیں. کہ جو بیٹھ جائے وہ ذاکر حسین صلوات پڑھے محمد والے. حالانکہ اگر دو رکعت نماز پڑھانے والا نماز غلط بھی پڑھا دے تو غلط نماز سے عقیدہ خراب نہیں ہوگا، نماز ہی باطل ہوگی نا. لیکن کیا کیجئے گا، بہت سے غلام 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 بنے ہوئے چل رہے ہیں، کوئی علی کے نام سے غلام، کوئی جعفر کے نام سے غلام. جن کو جعفر نہیں پتا وہ غلام جعفر ہیں، جن کو علی نہیں پتا وہ غلام علی بنے. ایسے غلاموں سے تو اللہ بچا. تو بات کہ انسان حدیث جب بیان کرے تو خیال کرے کہ حدیث کو کہاں بیان کرنا ہے، موقع اور محل کیا. اگر موقع اور محل نہ ہو تو وہ حدیث اس مقام پر بیان کرنے سے فتنہ پڑ سکتا ہے. حدیث سے فتنہ نہیں بنے گا بلکہ اس کے غلط استعمال سے. جیسے کہ مغرب کی نماز چار رکعت پڑھنے سے نماز باطل ہو جائے گی، ایک رکعت بڑھاؤ گے مغرب میں اگر تو نماز باطل ہو جائے گی، وہ تین بھی باطل ہو جائیں گی. تو اگر کسی مقام پر کوئی جملہ غلط استعمال کرو گے، کہاں رجا اور کہاں خوف، کہاں امید دلانا ہے اور کہاں خوف دلانا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اب آئیے مثال، اختلاف امتی رحمت ہو. یہ سوال کیا ہے عبد المومن انصاری نے ایمان جعفر صادق علیہ السلام. کیا سوال کیا ہے مولا؟ کہتا مولا یہ جو برادران اسلام روایت بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ اختلاف امتی رحمت. اس روایت کا مطلب کہ امت کا اختلاف رحمت ہے, تو اس کی ضد ہوئی امت کا اتحاد. اختلاف کی ضد کیا ہے؟ اگر اختلاف رحمت ہے تو اتحاد کیا ہوا؟ عذاب. تو اگر امت کسی ایک مقام پر جمع ہو تو کیا عذاب کی علامت ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا, نہ تو وہ صحیح سمجھے نہ تم صحیح سمجھو. اختلاف و امتی رحمتن, اس کا موقع اور محل کیا ہے؟ اس کا موقع اور محل کیا؟ تب امام علیہ السلام نے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 122 تلاوت فرمائی, جو ہم روز پڑھ رہے ہیں. اس کا ترجمہ پھر کر دیتے ہیں, وما کان المؤمنون ان ینفروا کافر. اور سارے کے سارے مومنین تو نہیں نکل سکتے ہیں ایک ساتھ مل کر تحصیل علم کے لیے, تفہیم دین کے لیے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ, بس کیوں نہیں نکلتا ہر گروہ میں سے ایک قبیلہ یا ہر قبیلے میں سے ایک گروہ, لیتفقہوا فی الدین, تاکہ وہ دین کو سیکھے. وَلَيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, اور اپنی قوم کو تاکہ وہ ڈرائے جب پلٹ کے ان کی طرف واپس آئے. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, شاید کہ وہ اس کے ڈرانے سے ڈر اختیار کرے. یہ آیت قرآن مجید. امام فرماتے ہیں یہ اختلاف یہاں پر بیان کیا گیا کہ جب علم سیکھنے والے کوفے والے کوفے میں جائیں گے, مدینے والے مدینے میں جائیں گے, مکے والے مکے میں جائیں گے, خراسان والے خراسان میں جائیں گے, تو ان کے علاقے مختلف ہوں گے, تو یہ علاقوں کا اختلاف رحمت. صلوات پڑھے محمد. یہ علاقوں کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے, ورنہ انما دینکم واحد, تمہارا دین تو ایک ہے. وَإِنَّمَا دِينُكُمْ واحد, دین تمہارا ایک ہے. اختلاف رحمت کب؟ جبکہ دین کو سیکھنے کے بعد اردو بولنے والا اردو والوں علاقوں میں آ جائے, پنجابی بولنے والا پنجاب میں چلا جائے, فارسی بولنے والا ہزارہ کے علاقے میں چلا جائے. یہ اختلاف جو ہے یہ رحمت, نہ کہ اختلاف امت کا اختلاف کہ کہیں مل کر بیٹھ ہی نہ پائے. یا چلیں اور مثالوں کے ساتھ کہ جنہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام علیہ السلام کے شاگرد امام کی مکتب سے علم حاصل کرنے والے, کیونکہ فقہ کی بات تو میں کر رہا ہوں, اور فقہ کی بات بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ امام سے سوال کیا گیا کہ مولا بتائیے کہ جنابت کے بعد غسل جنابت واجب کیوں ہو جاتا ہے؟ توضیع المسائل میں یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ جنابت کا غسل واجب کیوں ہو جاتا ہے. علت ایک الگ موضوع ہے, مسئلہ ایک الگ موضوع ہے. کبھی پوچھئے جا کر میکینک سے گاڑی میں بیٹری کیوں ہوتی ہے, تو سوچے گا آپ خیریت سے تو ہیں, کیا روزے کی حالت میں ہیں, عجیب سوال کر رہے ہیں, اس سوال کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ انسان بہت سی مرتبہ کچھ جانتا نہیں ہے. مثال دوں میں آپ کو, اب تو ایسی ایسی نئی ایپلیکیشنز ہیں, نئے فیوچرز ہیں موبائل کے اندر, کہ بہت سے فیوچر تو انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتے, اور موبائل استعمال کرتے کرتے یا تو خود ختم ہو جاتا ہے یا موبائل ختم ہو جاتا. بہت سی معلومات تو اس تک پہنچ ہی نہیں پاتی. لیکن سوال کیا گیا مولا, مولا بتائی غسل جنابت کیوں واجب ہو جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا امام کہ غسل جنابت اس لیے واجب ہو جاتا ہے کہ جنابت حیض کی طرح ایک کیفیت کا نام ہے. جنابت حیض کی طرح ایک کیفیت کا نام ہے, اور نطفہ غیر مستحکم خون کے طور پہ ہوتا ہے. اور جب انسان کے جسم سے اس کا اخراج ہو تو پورے جسم کا زور اس کے اخراج کے موقع پر واقع ہوتا ہے, اور جب یہ اخراج واقع ہو جائے تو بدن سانس لیتا ہے. امام ارشاد فرماتے غسل جنابت ایک امانت ہے, تو پروردگار نے انسان کے لیے قرار دیے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کو آزمائے. اگر انسان یہ غسل انجام نہ دے تو اس کے بدن میں خاص بو پیدا ہو جاتی ہے, اور اس خاص بو کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان شرعاً بتائے ہوئے طریقے پر اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ کرے. تو غسل جنابت تو سب بتائیں گے, جنابت کا غسل ہوتا کیوں ہے یہ امام معصوم بتائیں. صلوات پڑھ لیں محمد اور دو چھوٹی سی باتیں اور جو فقہ سے ذرا ہٹ کر ہیں, مگر چونکہ بہت زیادہ نہیں پڑھی جاتی تو اشارے کر رہا ہوں. صرف عناصر اربع کی بات جو امام نے فرمائی, مٹی ہوا پانی اور آگ, اور مٹی کو ایک عنصر خیال کیا تھا. یہ 12 سال کا شہزادہ, 12 سال کی عمر میں امام نے مٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا, مٹی ایک عنصر نہیں ہے, بلکہ امام کے الفاظ یہ کہ ارسطو کو کیا ہو گیا کہ وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ مٹی ایک عنصر نہیں ہے بلکہ عناصر کا مجموعہ. 1000 سال تک انسان ارسطو کے نظریے پر یقین رکھتے ہوئے, 1000 سال کے بعد ایک 12 سال کے نونحال نے ایک جملہ مٹی کے بارے میں کہا, تو آپ کو سمجھنا ہے تو فرزند وہ تو آپ سے تمہیں کیا خبر کہ تھوڑا فلوات پڑھے محمد والے. اور مٹی جتنے عناصر سے مل کے بنی ہے ہر عنصر اپنے مقام پر ایک اہمیت رکھتا ہے, ایک مکمل وجود کی حیثیت رکھتا ہے. یہ تاریخ چلی طویل عرصے بعد 18ویں صدی میں پہنچ کر, یا مسئلہ پانی اور ہوا کا, مٹی پھر بھی آسان سمجھ لیں, ہوا ایک عنصر نہیں ہے, ہوا عناصر کا مجموعہ ہے. اس نظریے کو 18ویں صدی میں جا کر سمجھ میں آیا, وہ امام جو 1ویں صدی میں جملہ کہہ گئے وہ سمجھتے انسان کو 18ویں صدی میں سمجھ میں آیا کہ ہوا میں بھی عناصر پائے جاتے ہیں. پھر امام کا وہ جملہ کہ ہر عنصر انسان کے لیے فائدہ مند ہے, یہ سمجھ میں آیا 19ویں صدی کے اندر. 18ویں صدی تک انسان یہاں تک پہنچا کہ ٹھیک ہے عناصر تو ہیں, آکسیجن الگ ہے, ہائیڈروجن الگ ہے, دیگر جو اس کے عناصر وہ الگ الگ ہیں, لیکن باقی سب بیکار ہے, بس آکسیجن ہے جو انسان کے کام کی. 100 سال بعد یہ سمجھ میں آیا نہیں, جو خدا نے ہوا میں بنایا وہ سب کا رام ہے. نہ مٹی سمجھ سکے ہو نہ ہوا سمجھ سکے ہو, پھر کس بات پر تکبر کیے جاتے ہو. اور کبھی اگر حکمت کی بات کیجیے تو ایک مثال کافی ہے, کیونکہ ایک تعلق ہے مٹی کا اور ہوا کا, مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام. علماء بابانگ زہل کہتے ہیں کہ 1لی مرتبہ یونیورسٹی جو قائم کی وہ امام علیہ السلام نے خود قائم کی, امام علیہ السلام سے پہلے اور امام علیہ السلام کے دور میں کوئی اور ایسا نہیں گزرا جس نے باقاعدہ کلیہ جامعہ, جامعہ جسے کہتے ہیں جہاں سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں, جامعہ, ورنہ صرف فقہ پڑھایا جاتا تھا, تفسیر قرآن پڑھائے جاتے تھے, عقائد پڑھائے جاتے تھے, علم کیمیا اور فلسفہ, علم طب اور دیگر علوم, علم نجوم کا پڑھائے جاتے تھے. امام نے ہر طالب علم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اس کی کلاس کا انتخاب کیا, اور یہ تنوع جو علوم میں آج سمجھ میں آیا, یہ امام کی برکت سے سمجھ میں آیا کہ ہر نوع علم الگ الگ. اس اعتبار سے امام ارشاد فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان جب مریض ہو تو بدن پر ایسی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ انسان انتقال ہو جاتا ہے, جبکہ وہ مرا نہیں ہوتا بلکہ زندہ ہوتا ہے. علامتیں بدن پر ایسی ہو جاتی ہیں جیسے کہ انتقال ہو چکا ہے. امام فرماتے ہیں اگر اس مریض کے بدن پر کسی مقام پر چھوٹا سا کٹ لگا کر خون نکالا جائے تو مریض اپنی صحیح حالت پر واپس آ سکتا ہے, اور خاص طور سے ہاتھ کی دو انگلیوں کے درمیان کٹ لگا کر اگر خون نکالا جائے تھوڑی مقدار میں تو مریض اپنی اصلی حالت پر پلٹ سکتا ہے. امام نے ایک مسئلہ بیان کیا طب کے مسائل میں سے, اور اس کو باقاعدہ علماء طب نے استعمال کیا. کب؟ جبکہ ہارون رشید کا دور ہے, امام کی شہادت کے بعد کے بات ہے, اور ہارون رشید کے چچا زاد بھائی صالح بن ابراہیم وہ بیمار, ایسا بیمار کہ تلاش کیا گیا بہت مشہور زمانے کے ماہر طب کو, بختی شو نہیں ملا, وہ تو ایک ابن حبلہ ہندی ملا, ایک اور طبیب ملا. اب ہندی کے لفظ سے سمجھ میں شاید کہ یہ ہندوستان کا رہنے والا, ابن حبلہ ہندی اس کو بلا لیا. ابن حبلہ ہندی ابھی مریض کا معائنہ کر رہا تھا پھر گھر جا کر کے یہ وقت شو پہنچ گیا ہارون کے پاس ملاقات. یہ طبیب ابن طبیب ابن طبیب ابن طبیب, خاندان اطبا کا ہے وقت شو کا. اور جب ہارون سے اس نے آ کر شکایتن کہا کہ میرا انتظار نہیں کیا تم نے ابن حبلہ کو بلا لیا, ایک پروفیشنل جلسی تو ہوتی ہے, اس کیس میں کون ہاتھ ڈالے گا, قسم بخدا کسی اور فیلڈ میں ہو تو ہو مگر دو میں نہیں ہونی چاہیے. ایک روحانی علاج کرنے والوں میں ایک جسم کا علاج, سلوات پڑھے محمد والے, کون ہاتھ ڈالے گا, یہ بگڑا ہوا کیس ہے ہاتھ کون ڈالے گا. تو خیر ہارون رشید نے کہا تمہیں بہت تلاش کروایا تم نہیں ملے تو ہم نے اسے بلا دیا, اب تم بتاؤ تم دیکھ کر آئے ہو مریض کو کیا حال ہے. اس کا کہا جی بس آخری رات تھی, اس کی رات آخری ہے, ابراہیم ابن صالح صالح ابن ابراہیم آخری رات. اس ابن حبلہ کہتے نہیں جب پہنچا اس کے پاس ہارون کے پاس کہ آخری رات نہیں ہے, وہ رو رہا تھا بیٹھ کر کہ اب مر جائے گا. اچھا روتے کیوں ہو؟ کہا یہ بختیشو کہتا ہے کہ وہ مر جائے گا. کہا نہیں میں کہتا ہوں نہیں مرے گا, وہ تمہارا مریض ٹھیک ہو جائے گا. تو کیا کہے گا, یہ حکیم ابن حکیم ابن حکیم ہے, تو کیا کہتا ہے؟ کہ میں ٹھیک ہوں طالب علم ہوں مگر میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے. کہا اگر ٹھیک نہ ہوا اور رات کو مر گیا تو کیا تو مواخذے میں میرے اموال اسباب سب تیرے قبضے میں ہوں گے, اور میں اس رات اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو اپنی زوجہ کو طلاق دوں گا اس جرم میں کہ میں مجرم قرار پاؤں گا, یعنی اپنی زوجہ سے ہاتھ دھو لوں گا अपने अमवाल से अपने अजमाल से। उसने कहा इतनी बड़ी बात कर रहा है, शायद गर्दन कटवाना आसान है मगर तमाम बातें आसान नहीं। ठीक देख, रात गुजरी के मरने की इत्तला आ गई, क्या जी मर गया वो इब्राहिम बिन मिसाल। हारून रशीद पहुंच गया उसके घर पर, खूब गिरिया हो रहा है, फिर गुस्ले मैयत शुरू हुआ, गुस्ले मैयत हो रहा है, इब्ने हिबला हिंदी वहां पहुंचा हुआ है और गौर से मैयत के बदन को नहाते हुए नहलाते हुए अपना को देखा। हारून ने गुस्से में कहा, तूने कहा था नहीं मरेगा, मर गया ना। इब्ने हिबला कहता है जल्दी मत करो, मेरे अम्वाल व असबाब पे कब्जा करने का ख्याल दूर रखो। हारून ने गुस्से में कहा, क्या ये जिंदा हो जाएगा? कहां जिंदा हो जाएगा, क्या क्या मरे हुए जिंदा भी होते हैं? क्या मरे हुए जिंदा नहीं होते, लेकिन जो मरा ही ना हो वो जिंदा हो जाएगा। लेकिन एक बात ये है कि अगर ये अभी जिंदा हो गया तो काफूर की बू इतनी है कि ये वैसे ही मर जाएगा, अपने आप को बरहना कफन में देखेगा, काफूर की बू आएगी तो ये ना मरा तब भी मर जाएगा। तो क्या करूं, कहीं से कहो इसे नहलाएं, इसका काफूर खत्म करें और इसको इसका लिबास पहनाएं, इसको बिस्तर पे ले आए, फिर हम इलाज करें। तख्ते मैयत से उठाकर गुस्ले मैयत को रोक कर उसे नहलाया गया अच्छे खुशबूदार उस जमाने के वसाइल से, ताकि काफूर की बू खत्म हो जाए। लिबास पहनाया गया और उस जिस्म को लाके अंदर बिस्तर पे लिटा दिया। अब एक बहुत तेज धार चाकू लिए हुए इब्ने हिबला करीब गया और उसके उल्टे हाथ की दो उंगलियों के बीच में कट लगाया। जैसे ही खून का पहला कतरा बाहर निकला उसकी आंखें खुलना शुरू हुई और वो उठ के बैठ गया, कहने लगा हारून से मेरे मिजाज पूछने आए हो, जजाक अल्लाह, तुम्हें अल्लाह जजाए खैर। तो गोया वो मसले थे जो इमाम ने बयान किया था कि बहुत से अमराज ऐसे हैं कि जिनकी अलामतें बदन को मिसले मुर्दा हाँ करार देती, लेकिन अगर उस मरीज के बदन पर कहीं कट लगा दिया जाए और खास तौर पर हाथ की दो उंगलियों के बीच में, तो जैसे ही खून का कतरा बाहर निकलेगा वैसे ही मरीज अपनी असली हालत पर वापस लौट। अगर इमाम के फरमान पे अमल किया जाए तो मरता हुआ जिस्म जिंदा हो सकता है। तो ए इंसान, फिर ख्याल कर मरता हुआ मुआशरा भी जिंदा हो सकता है, बस ऑपरेशन चाहवा पड़े मोहम्मद वाले। एक ऑपरेशन चाहिए सिर्फ। और इमाम ने जो औसाफ बयान किए, जो फिकही मसाइल को समझाया, कितने शागिर्द बना दिए, ऐसे शागिर्द बना दिए कि वहां पे एक दो नहीं इमाम के आठ अफराद ऐसे कि जो इमाम के जमाने में मर्जे करार पाए। हम इसी मकतब में पूरी बहस कर चुके हैं, किसी हद तक कुछ बयान की कि अदवार इज्तिहाद फी जमाने मासूमीन, मासूमीन के जमाने में इज्तिहाद के दौर कितने गुजरे। तो आठ अफराद हैं जिनको इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने मर्जे करार दिया कि उनसे रुजू कर लिया जाए, तो जो मसला वो बयान करेंगे वो हमारा मसला होगा। ऐसा नहीं कि आज की बात अजीदाने गिरामी, मैंने कल भी एक नमाज बयान की थी और दिल चाहता है आज भी एक नमाज इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह से बयान करूं। अच्छे हमारा उनवान तो नमाजों का नहीं है, मगर नमाज उनवान के बाहर कर है, नमाज तो हर उनवान के अंदर है कि हर उनवान नमाज के साथ ही तो मुकम्मल होता है। نماز کے جو رموز ہیں، جو نماز کے خاص راز ہیں، وہ ایک دو نہیں 4000 راز ہیں نماز کے. جملہ معصوم کا ہم نے سمجھا کہ بس یہ واجبات کتنے ہیں، واجبات ارکان کتنے ہیں، غیر ارکان کتنے ہیں، جو مستحبات کتنے ہیں. 4000 راز ہیں نماز کے اندر. ایک دو رکعت نماز میں ایک دو نہیں 4000 راز پوشیدہ ہیں. حتیٰ کہ آنکھوں کے اشارے بھی راز ہیں، حتیٰ کہ ہاتھوں کا اٹھانا بھی راز ہے، حتیٰ کہ انسان کی نیت کا ہر ایک کیفیت میں خدا سے قریب ہونا بھی راز ہے. پانی سے لے کر اور خاک پر سجدے کی کیفیت تک، سجدے سے لے کر سلام آخر تک راز ہی راز. روایت میں فیگر تو بیان ہوئی ہے، بعض علماء نے تلاش کیے تو کچھ راز بیان کیے ہیں، سارے رموز ابھی تک سامنے نہیں آئے. ایک دو رکعت نماز نہ سمجھ سکے تو دین کیا سمجھیں گے. اب آئیے کچھ نمازیں جو میں نے کل بیان کی تھیں وہ قرض کے حوالے سے تھیں، اور آج دو نمازیں بیان کر دوں. ویسے تو نمازیں بہت ساری ہیں مستحب نمازوں میں. امام علیہ السلام دو نمازیں پڑھتے تھے خاص طور سے، ایک رات میں ایک دن میں. ایک نماز اپنے جوان بیٹے مرحوم کے لیے اسماعیل کے لیے، اور ایک نماز اپنے والدین کے لیے. تو نماز مغفرت والدین اور نماز ہدیۂ میت دو نمازیں. رات میں نماز پڑھتے تھے اولاد کے، اور دن میں نماز پڑھتے تھے والدین کے لیے. ہو سکتا ہے روایت کا اختلاف کہیں آپ کو ملے، لیکن جیسے ہم نے پڑھا روایت کو بیان کر، رات میں اولاد کے لیے، دن میں والدین کے لیے. جو رات میں نماز پڑھتے تھے اولاد کے لیے، یہ ہدیۂ میت کی نماز ہے. اسے آپ پڑھ سکتے ہیں ہر ایک کے لیے، اولاد ہو غیر اولاد ہو، شریک حیات ہو غیر شریک حیات ہو، آئزدہ احباب میں سے، دوستوں میں سے، تمام میتوں کو جمع کر کے ایک نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہدیۂ میت. جیسے آپ زندہ کو گفٹ بھیجتے ہیں، اب تو گفٹ کے طریقے بدل گئے، پہلے عید کارڈ بنتے تھے، اب تو ایس ایم ایس چلتے، سستا زمانہ آ گیا. واٹس ایپ والا ایس ایم ایس جو فری، خرچہ ہی نہ ہو کوئی، عید مبارک بھی ہو جائے اور خرچہ ہی نہ ہو کوئی. تو مردوں کو بھیجنے کے لیے ایک آسان عید کارڈ سمجھی گیا، سلوات پڑھے محمد والے. اس عید کارڈ پر آپ کا نام لکھا ہوا ہو، کس نے بھیجا ہے. یہ دور کا تماز ہے، بہت آسان سی ہے. نیت کیجیے ہدیۂ میت کی نماز پڑھتا ہوں فلاں 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 کے لیے، اور بطن اللہ یا مستحب یا سنت اور بطن اللہ. رکعت اول میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ نازل، رکعت دوم میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ انا آتینا کل کوثر. مشکل کب آئے گی؟ ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے، تو ذرا کنٹرول کرنا پڑے گا اپنی عادت. سورہ کوثر پڑھنا ہے، سورہ اخلاص نہیں پڑھنا. نماز سورہ اخلاص سے بھی ہو جائے گی اور بہت اچھی ہو جائے گی، روایت پہ عمل نہیں ہوگا. روایت تو کہتی ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا. دیکھیے طبیب جو کہے جتنا کہے ویسا لیجیے دوا کو دیجیے، اس سے مت سمجھیے کہ ہر درد کے لیے پیناڈول کا بھی سلوات پڑھے محمد والے. سورہ اخلاص سے بھی نماز تو ہو جائے گی، روایت پہ عمل نہیں ہوگا. تو اپنے آپ کو تیار کیجیے تاکہ آپ کا ذہن متوجہ پوری نماز کے اندر، کیا نماز کون سی پڑھے. رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ انا آتینا کل کوثر، پہلا مسئلہ کہ آپ کو اشتباہ نہ ہو کہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص کی نیت سے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو پھر اخلاص ہی پڑھنا پڑے گا. और जब इखलास पढ़ देंगे तो नमाज तो हो जाएगी, मगर फिर ये ईद कार्ड में वो जो इमाम का अंदाज है वो नहीं मिलेगा। तो सूरह इन्ना आतैना कल कौसर दूसरी रकत के अंदर, और उसके बाद दूसरा एक इश्तबा, आप हमेशा सूरह इखलास के बाद कुनूत पढ़ते और कज़ालिकल्लाहु रब्बी कह के पढ़ते, मगर सूरह इन्ना आतैना कल कौसर के बाद कज़ालिकल्लाहु रब्बी नहीं कहना है, क्योंकि वह मखसूस सूरह इखलास है। नंबर एक। नंबर दो, सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपको कुनूत पढ़ना है, मुस्तहब और ताकीद के साथ मुस्तहब। नमाज मुकम्मल कीजिए, फिर नमाज का सवाब दुरूद के साथ भेज दीजिए जिनके लिए आपने नियत की। ये तरीका है सिले रहमी का, अपने आयजा के इंतकाल के बाद दो रकअत नमाज हदीए मैयत का, दादी के लिए पढ़िए कि दादा के लिए पढ़िए कि नानी के लिए पढ़िए कि नाना के लिए। मग़फ़िरत वालदैन की नमाज, बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, वरना चार नमाजें हैं मग़फ़िरत वालदैन की, तो एक बयान कर देता हूं। सबसे आसान नमाज बयान कर दो, नमाज मग़फ़िरत वालदैन दो रकत नमाज है, हर रकत में अलहम के बाद 20 मरतबा पढ़ना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सबसे आसान नमाज मग़फ़िरत वालदैन, वरना वो सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 41 रकत अव्वल 10 मरतबा, सूरह नूह की आयत नंबर 27 रकत दव्वम में अलहम के बाद 10 मरतबा, और हालत कुनूत में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 24 10 मरतबा, और बाज़े रिवायात में वो दुआ कुनूत के बजाय सलाम मुकम्मल करने के बाद फिर पढ़ी जाती, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी। बहुत आसान सी नमाज मग़फ़िरत वालदैन की, हर दो रकत में अलहम के बाद 20 मरतबा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रुकू व सुजूद, फिर कुनूत, फिर रुकू व सुजूद, दो रकत नमाज। इमाम की बारगाह मुकद्दस से क्या कुछ नहीं मिला। अभी शायद तर्जुमे की मंजिल पर है वो किताब सहीफ़े सादिकिया के नाम से, छठे इमाम की दुआओं का सहीफ़ा, इसे बहरहाल अरबी जुबान में तो मुरतब कर लिया गया कि इमाम कौन कौन से मौके पर कौन कौन सी दुआ पढ़ते। इंशाल्लाह फिर कभी खुद इसी को उनवान करार देंगे कि इमाम अलैहि सलाम और आपकी दुआ, फिलहाल तो गुफ्तगू करना फर्श अदा पर पिछली दो रातों से आकर बैठने वाले उससे और मातम के लिए ये समझ कर रोएगी जैसे कोई यतीम अपने बाप के मरने को रोता है, और जो अपने आप को यतीम ना समझे तो क्या इमाम को उसने अपना बाप समझा है, और अगर उसने इमाम को अपना बाप समझा है तो बाप के मरने में बेटा यतीम ही तो होता है। अजादारो उस इमाम के मातम की रात है, और आज तो मैं यूं कहूँ कि 15 शव्वाल का दिन गुजर गया, इमाम का जनाजा उठा दिया गया, अब ये मदीने में गरीबों की रात है, यतीमों की रात है, हाय मेरा मौला। बहुत तलाश किया कि इमाम के मसाइब पर कोई तफसील से कोई रिवायत मिले, नहीं मिली, सिवाय उन चंद रिवायात के जो इशारे बयान किए जाते। वाह गुरबता, तस्वुर कीजिएगा 65 साल की उम्र में किसी को जहर दिया जाए, तो 65 साल की उम्र के अपने तकाजे क्या हैं, और फिर जहर की शिद्दत ने जो बदन तोड़ा है मेरे मौला। वाह गुरबता, एक तरफ अपने जाने का रुखसत का वक्त है, एक तरफ अपने चाहने वालों की नमाज का मसला, अपने चाहने वालों की मोहब्बत आपकी निगाह में है, एक तरफ अपने वसी का उनवान बनाना है कि कहीं मंसूर फिर आपके फर्जंद को भी शहीद न करवा, تو اپنے اوصیہ میں آپ نے ایک سے زیادہ ناموں کو شامل کیا تاکہ ساتویں امام کی جان کو بچا لیا جائے. ایک وقت میں کتنی فکر آپ میرے مولا کی امام کے اولادوں میں. ایک روایت ہے کہ پانچ بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے, ایک روایت میں چھ بیٹے اور چار بیٹیاں. ہاں, ایک بیٹی کا نام ام فروہ بھی بیان کیا گیا. اور رونے والوں, امام کی شہادت سے پہلے ایک طریقہ اور اختیار کیا گیا تھا. منصور توانقی ملون نے امام کے گھر کو آگ لگوائی. رونے والوں, اتنا رو سکتے ہو رو لینا. خدا آپ کے گھروں کو کبھی ایسی آفت نہ دکھائے کہ گھر میں آپ موجود اور آگ لگ جائے. واہ غربت اہل بیت کے گھرانے کا یہ تیسرا واقعہ ہے. پہلا واقعہ جب در سیدہ کو جلایا. اجرکم اللہ, اور اس طرح جلایا گیا کہ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو بگڑایا. دوسری مرتبہ خیمہ حسینی کو جلایا گیا, اور ایسے جلایا گیا کہ 17 خیمے جل کے راکھ ہو گئے. ایسے جلایا گیا کہ اسباب جلنے لگا. ایسے جلایا گیا کہ سکینہ کے دامن میں بھی آگ لگی. ایسے جلایا گیا کہ سید سجاد کا بستر جل رہا ہے, اصغر کا گہوارہ جل رہا ہے. اور تیسری بار اہل بیت کے گھرانے میں جو آگ لگی ہے وہ چھٹے امام کے گھر میں جو لگائی گئی ہے. میرا مولا گھر کے اندر موجود ہے. چاروں طرف سے آگ لگا دی گئی, دروازہ جلنے لگا. ارے گھر کی چھت نے آگ پکڑ لی. میرا مولا انا ابن ابراہیم, میں ابراہیم کا بیٹا, میں اسماعیل کا وارث ہوں, یہ کہہ کے باہر نکل رہا. مولا آپ جلتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے, لیکن ہائے کربلا. رانی کہتا ہے, حمید ابن مسلم کہتا ہے, میں نے دیکھا ایک بیوی ہے جو جلتے ہوئے خیام سے باہر آئی ہے اور اس طرح پریشان جیسے سے اندر چھوڑ آئی ہو. کبھی بار بار جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے, پھر باہر نکل آتی ہے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ کسی بیمار سے لڑکے کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے, ارے جلتے ہوئے خیام کے باہر لائی ہے. رونے والوں, یہ کون بیوی ہے؟ ہائے, امام صادق کی یتیمہ شہزادی سے عرض کیجیے, بیوی آپ یتیم ہوئی, آپ کے گھر میں بھائی موجود تھے, بہنیں موجود ہیں, ارے سہارا دے دیا کوئی. سکینہ سے پوچھے جو مقتل میں ٹھوکرے کھا رہی تھی, بابا بابا بلاتے کیوں نہیں؟ تو لاشے بے سر سے ندا بلند ہوئی, بنیا الیا, سکینہ میرے قریب آؤ. رونے والوں, ایک وہ وقت تھا کہ سر حسین کٹنے کے بعد لاش حسین نے سکینہ کو پکارا. سکینہ باپ کی لاشے پر چلی آئیں, اور ایک وقت وہ آیا جب سکینہ سے کہا گیا, تجھے بابا کا سر ملے گا تو نہیں, میں کہوں گا ام فروہ آپ نے اپنے بابا کے چہرے کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا, ارے منہ پر منہ رکھ دیا ہوگا, بابا الوداع, بابا ہمیں یتیم کر کے چلے, بابا مجلس حسین میں کون رلائے گا؟ اجرکم اللہ. رونے والوں, ایک یتیمہ شہزادی ہے, ایک یتیمہ وہ ہے جس کے بابا کے سر کو چھڑی ماری جا رہی ہے. خدا کسی بیٹی کو منظر نہ دکھائے. ارے جن ہونٹوں سے بابا پیار کیا کرتے تھے, ان ہونٹوں پہ یزید کی چھڑی گستاخی کر رہا ہے. رونے والوں, ایسے میں سکینہ کیوں متوجہ ہو گیا یزید بچی کی طرف؟ کہتے ہیں ایک شامی شخص نے کھڑے ہو کر دربار یزید میں یزید سے کہا تھا کہ مجھے گھر کے کاموں کے لیے کنیز چاہیے. پھر اشارہ کیا یتیم حسین کی طرف, بچی لپٹ گئی پھوپھی کے دامن سے. اے پھوپھی اماں, क्या सैदानियां भी कनीजी में दी जाती है। जनाबे उम्मे कुलसूम को जलाल आ गया, अरे खुदा से बद्दुआ की, और उसी वक्त शामी का जिस्म मफलूज होकर रह गया। हाय, ये वाकया चौके दरबार में पेश आया, सब मुतवज्जे हो गए। बच्ची कौन है? का हुसैन की बेटी है, हुसैन की चहेती बेटी है। यजीद कहता है बाबा से कितनी मोहब्बत थी। बच्ची कहती यजीद क्या पूछता है मुझसे बाबा की मोहब्बत को, इतना समझ ले जब से बाबा जुदा हुए सकीना को नींद नहीं आ सकी। पूछा बच्ची तेरा एक हाथ सर पर क्यों है, एक हाथ गले पे क्यों है? कहने लगी शहजादी यजीद से, अरे जो गले बांधे गए बीवियों के, जब बीवियां खड़ी होती है तो सकीना का गला छिलता है, जख्मी हो गया गला। एक हाथ जख्म पे रखे हुए, एक हाथ से चेहरे का पर्दा किए हुए। आया रोने वालों, यजीद मलून कहता है करते हुए सर को दिखाते हुए, अच्छा तुझे बाबा का सर मिलेगा तो नहीं, अगर तू चाहे तो खुद से बुलाकर देख ले। बच्ची ने इमाम सज्जाद की तरफ देखा, अरे इजाजत मिली तो नन्ने नन्ने हाथों से जले हुए कुर्ते का दामन फैलाया। बाबा यजीद तेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है, बाबा इसे बतला दे मुझसे इतनी मोहब्बत करता था। बाबा आओ के सकीना बुला रही है, बस जैसे सैयदा के बंदे कफन टूट देते ऐसे सरे हुसैन बुलंद हुआ। सकीना ने बाप का सर पाया, अरे बड़े दिनों के बाद बाबा से मिली थी, होठों पे होंठ मलने लगी। बाबा मुझे तमाचे मारे गए, बाबा मेरे गोशवार जालिम ने ऐसे नोचे के बाबा लहू बहने लगा, बाबा मेरे दामन में आग लगी। बाबा सकी
ولعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الله واسطة محمد وعلى محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما بار الله واسطة محمد وعلى محمد کا پروردگار یتیم حسین کا واسطہ یتیم امام صادق کا واسطہ پروردگار یتیمان حسین کا واسطہ امام موسیٰ کاظم کا واسطہ پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما اے پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے مشکل ترین حالات میں میرے مالک ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرما ہمارے عمل صالح کو سیرت آل محمد کی اتباع میں قرار دے پروردگار واسطہ آل محمد کا علماء حق کا سایہ ہمارے سروں میں قائم و دائم ہو پروردگار جو علماء حق کا نہیں ہیں ان تمام سے ہمارے مکتب کو محفوظ فرما اے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے میرے مالک نام حسین پر رونے والوں کی مرادیں پوری فرما روزگار کے لیے پریشان ہیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا پروردگار امام صادق کا واسطہ پروردگار دنیا بھر میں کتنے مقامات پر نام تشیع اور نام حسن حسین نام علی اور محمد پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ان تمام کے روزگار اور کاروبار کی حفاظت پر بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کے بحرین کے مومنین کی مشکلات کو دور فرمائے پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا بھر میں خاص طور سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں صاحبان ایمان کی حفاظت فرمائے بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار فقر و فاقہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے پروردگار کسی ذلیل انسان کا کبھی محتاج نہ فرمائے بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جیسے تو رزق دیتا چلا یا مالک ضعیفی میں بھی ہمارے رزق کے اسباب فراہم کر بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کبھی والدین کو اولاد کے آگے مجبور نہ فرما بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار اولاد کو اپنے والدین کی اطاعت کی توفیق عطا بعلا واسطہ محمد و علی محمد کا پروردگار, مشکل ترین وقت میں تربیت اولاد کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرما. بعلا واسطہ محمد و علی محمد کا پروردگار, بانی آنے میں جس کو اور فرش ادا پہ آنے والوں کو مزید ترقی اور کامیابی عطا, اس مکتب کو مزید ترقی اور کامیابی عطا, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعظیم فرما, اور ہم سب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بجاہ محمد و آلہ المعصومین, برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.